بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 20ویں پارے سے ہوا. امن خلق السماوات والارض. اللہ کی توحید ہے, اللہ کی توحید دنیا کو اس کے لیے بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. بتاؤ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا, آسمان سے رحمت کی بارش بھیج کے یہ باغات اور یہ نباتات کس نے سرسبز کر دیے, زمین کو کس نے ٹھہرا دیا, اور اس زمین کے پاٹ پہاڑ کس نے گاڑ دیے. کون ہے جو سمندروں میں راستے بناتا ہے, کون سی ذات ہے جو اندھیروں کے اندر روشنی پیدا کر دیتا ہے, وہ کون سی ذات ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے. اس سارا زمین و آسمان کا نظام, نباتات کا, پہاڑوں کا, سورج چاند کا, یہ بارشوں کا, یہ سارا نظام اللہ کا ہے. تم خود مشکل گھڑی میں کسے پکارتے ہو؟ ایک اللہ کو پکارتے ہو, وہی معبود ہے. پھر ان کا یہ بیہودہ سوال کہ کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, بوسیدہ ہو جائیں گے, پھر زندہ کیے جائیں گے, اس کا تذکرہ. پھر اللہ نے دیکھو زمین میں چل پھر کے مجرم قوموں کے ساتھ کیا انجام ہوا. اور پھر کافر جب اپنی سماعت سے کام نہیں لیتا تو وہ بہروں کی طرح ہیں, بلکہ مردوں کی طرح ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آخرت کا تذکرہ. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے وہ کل قیامت میں ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہوگا, اور جو برائی کرتا ہے وہ اس میں پکڑا جائے گا. اللہ کے نبی, آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے فرما بردار بننے کا حکم دیا ہے, قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے, اور اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے جو نیکی کرے گا اپنا بھلا کرے گا, اور جو گمراہی اختیار کرے گا اپنا نقصان کرے گا. ہاں, اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہے, قرآن کی شروع میں آغاز ہے, عظمت کا تذکرہ ہے. پھر فرعون کا تذکرہ کہ اس نے, فرعون نے اپنی ملک کی, اپنی سلطنت کی, اپنی سلطنت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ماتحتوں کو بہم دستے گریبان کر رکھا تھا, فرقوں میں, گروہوں میں تقسیم کر رہا تھا. ہمیشہ سامراج, دنیا کی سامراج کی یہی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامراج کی حفاظت کے لیے دنیا کے چھوٹے خطوں کو آپس میں الجھا کے رکھتا ہے, تاکہ ان ملکوں سے مفادات حاصل کرتا رہے. اور اسی طرح ظالم حکمران بھی اپنے ماتحتوں کو ہمیشہ آپس میں الجھا کے رکھتے ہیں, تاکہ کوئی منظم عوامی قوت ان کے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن سکے. ہمیشہ یہی انداز ہوتا ہے ظالموں کا کہ وہ اپنے ماتحتوں کو بہم دستے غریبان کر کے رکھتے ہیں, تاکہ کوئی منظم عوامی قوت ان کے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن سکے. یہی انداز فرعون نے بھی اختیار کیا تھا, اور وہاں کی سب سے بڑی اقلیت بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے, اس کی عورتوں کو خادمہ بنا رہے تھے. یہ اس کا طرز تھا زندگی اقتدار کا. تو اللہ رب العزت اللہ ہے, وہ اس کی سلطنت کو زوال دینا چاہتا تھا. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, اور اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. جب موسیٰ کی ماں کے پاس یہ لال آیا, یہ دل کا ٹکڑا جھولی میں, موسیٰ کی والدہ تصورات ہی کے اندر اپنی بیٹے کی گردن کٹتی ہوئی اور اس کے اندر سے خون کے فوارے نکلتی ہوئی دیکھتی ہے, اور بے چین ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ اب اسے صندوق میں ڈالیے, اور پھر اس صندوق کو دریا کے لہروں کے حوالے کر دیجئے, پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. اللہ اللہ ہے. پھر اللہ رب العزت یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ سمندر دریا کے لہروں کے, کہ فرعون کے محل سے دور نکل جاؤ, اس صندوق کو لے جاؤ, لیکن اللہ نے ایسا بھی نہیں کیا, بلکہ یہ لہریں اسے صندوق کو پہنچاتی ہیں, تو دریائے نیل کی یہ نہریں پہنچاتی ہیں تو فرعون کے محل تک پہنچاتی ہیں اس صندوق کو. وہاں اس کی خادمائیں اس صندوق کو اٹھاتی ہیں, بیچ سے بچہ نکال کر فرعون کی بیوی کے جھولی میں ڈال دیتی ہیں کہ یہ بچہ آج دریافت ہوا ہے. فرعون آتا ہے اس بچے کو قتل کرنے کے لیے, لیکن آپ کی اس کی بیوی کچھ اس انداز میں گفتگو کرتی ہے کہ اس کا دل پس جاتا ہے, اور وہ مان جاتا ہے کہ اسے قتل نہیں کرنا. ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں بے قرار ہے کہ میرے بچے کے ساتھ پتہ نہیں نہ جانے کیا حال ہوگا. ایک چھوٹی بچی حضرت موسیٰ کی بہن ایک انجان بچی بن کے دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائیوں کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. ادھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر دائی کا دودھ پینا روک دیا, کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے. بے قراری ہے کہ اس بچے کو کس طریقے سے اس کی بھوک ختم ہو. یہ بچی جو حضرت موسیٰ کی بہن ہے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ایک خاتون ہے بڑی نیک صالحہ ہے, اگر اسے بلا لیا جائے شاید یہ بچہ اسی کا دودھ پی لے. اللہ اپنا انتظام کر رہا ہے, وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ تیری گود میں آئے گا, اور یوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا پھر ماں کی گود میں آ گیا. لیکن شاہی دربار کے ساری جسے کہیں کہ سہولیات کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پاس آئے, اور یوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر جوان ہوتے ہیں اور ایک قبطی ان کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے. اور پھر ایک وفادار شخص آ کر خبر دیکھتا ہے کہ فرعون کی پارلیمنٹ نے آپ کے خلاف قتل کا فیصلہ کر لیا ہے, میں آپ کے خیر خواہ ہوں, آپ جلدی مصر سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں, نہ وہاں کوئی جان نہ کوئی پہچان نہ ٹھکانا نہ کوئی معاش, یوں اللہ کے نام پہ مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے کہتے ہیں اللہ تیرے در کا فقیر ہوں, تیرے عطا کا محتاج ہوں, تیرے در کا فقیر ہوں, تیرے عطا کا محتاج ہوں. اس انداز میں اللہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فریاد کرتے ہیں, دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. مدین ایک اجنبی شہر ہے, اتنے میں دو بچیاں آتی ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہوتی ہیں, وہاں رش ہوتا ہے, وہ بچیاں دور کھڑی انتظار میں کہ مجمع چلا جائے, پھر جب خالی کنواں ہو تو اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں دوسرا کنواں جس پر ایک بڑی چٹان پڑی ہوئی ہے جو خالی ہے, لیکن کسی کے ہاتھ میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس چٹان کو اس کنویں سے ہٹا سکے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں, چٹان کو ہٹاتے ہیں, بچیوں کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. یہ بچیاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں, ابا کو جا کر بتاتی ہیں کہ آدمی بڑا صحت مند طاقتور اور سب سے بڑی بات امانت بھی ہے دیانت بھی ہے, امانت بھی ہے دیانت بھی ہے, کام کی قوت بھی اس کے اندر ہے, لیکن کمال یہ کہ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں ہماری طرف, اس میں ایسی دیانت ہے, ایسا امانت دار شخص ہے. اگر آپ نے کسی کو ملازم رکھنا تو ابا جان اسے رکھ لے, یہ امین بھی ہے. یوں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مدین میں ٹھکانے کا انتظام کیا, اور وہ بھی کیسا کہ شعیب جیسی نبی کے زیر تربیت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں, نہ صرف ٹھکانا ملتا ہے معاش کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ رشتے کی آفر بھی ہو جاتی ہے, ان شرائط کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے سکتا ہوں. یوں رشتہ بھی طے ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چرسے کے بعد پھر مدین سے مصر روانہ ہوئے, اور راستے کے اندر جب سردی تھی کی شدت تھی تو کیا دیکھتے ہیں دور ایک آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے, تو بیوی سے کہا آپ یہاں ٹھہرے, میں آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں, شاید آپ کو کچھ تپش میسر آ سکے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے تو وادی مقدس تھی, اللہ کا نور تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا آپ آگ لینے آئے ہیں, ہم آپ کو نبوت دے رہے ہیں. اللہ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے دی, دو عظیم الشان معجزے بھی دے دیے, لاٹھی کا معجزہ اور ہاتھ کی روشنی کا معجزہ. پھر فرعون کے پاس گئے, فرعون نے تکذیب کی, انکار کیا, اور وہ اپنے پرندوں سے کہنے لگا یہ میرا خیال میں تو یہ کوئی جھوٹا آدمی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تکذیب کرنے لگا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس وقت کی مادی دنیا کے سب سے منظم سلطنت اور منظم فوج فرعون کی, جب وہ نبی کی تکذیب کرتا ہے تو اللہ اس پوری منظم فوج کو دریا کے لہروں کے حوالے کر دیتا ہے, اور دنیا نے تماشا دیکھا کہ ساری لہریں دریا کی ساری لہریں اس فوج کے لیے موت کا سامان بن گئیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے, بڑائی کا تذکرہ ہے. اور اللہ کے نبی سے کہا ہدایت ہمارے اختیار میں ہے، آپ ہدایت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہدایت کی صرف رہنمائی کر سکتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، فرمایا یہ دنیا بہت وقتی چیز ہے، تھوڑا سا سامان ہے، زیب و زینت ہے، اصل چیز آخرت کی ہے، نہ جانے یہ کیوں نہیں سمجھتے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت بتائی، دیکھو رات ہے، اگر رات رات ہی رہے کون دن لا سکتا ہے، دن ہے اگر یہ دن دن ہی رہے کون رات لا سکتا ہے، ایک اللہ ہے، رات کے بعد دن لاتا ہے، دن کے بعد رات لے کے آتا ہے۔ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت اللہ رب العزت نے قارون کا تذکرہ، جو بڑا سرمایہ دار تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا شخص تھا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو وہ مغرور شخص جو اپنی دولت پہ اترا رہا تھا کہنے لگا یہ سب میری اپنی ہنر ہے، اپنا سمجھداری ہے، یہ میں نے مال کمایا ہے، کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں؟ تو اللہ رب العزت نے پھر اسے عبرت کا نمونہ بنایا، اور ساتھ ساتھ اس کی وہ منظر کشی بھی فرمائی جب وہ اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، آگے پیچھے خدام اور نوکروں کے ساتھ، اور اپنی پوری جسے کہیں کہ وجاہت کے ساتھ باہر نکلتا ہے، اور کچھ دنیا پرست جن کی نظروں میں عزت کا معیار دنیا ہے، اور جن کے یہاں قسمت کھڑی ہونے کا معیار دنیا ہے، جن کے یہاں نصیب کے بعد دنیا کا ملنا ہے، انہوں نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگے قارون تو بڑا نصیب والا ہے، قارون تو بڑا نصیب والا ہے۔ تو وہاں ایمان والی بھی تھے جنہیں اللہ نے سر کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی دی تھیں، انہوں نے کہا ایک تف ہے تم پہ، کس پہ رشک کر رہے ہو، نصیب اس کے نہیں ہوتے، نصیب ہیں جسے اللہ ایمان کی زندگی نصیب فرما دے، وہ قسمت والا، وہ نصیب والا، اس کے بخت اچھے ہوتے ہیں جسے اللہ ایمان کی زندگی نصیب فرما دے۔ پھر اللہ نے قارون کا منظر بھی دکھایا، وہ اپنے تمام تر خزانوں کے ساتھ زمین پہ دھستا چلا گیا، اور جو اسے دیکھ کر رشک کر رہے تھے انہیں اپنی حرکت پہ افسوس، اپنی حرکت پہ ندامت ہوئی، اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہمارا حشر بھی اسی کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بتایا، آخرت کا گھر کس کا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا، دنیا میں فساد نہیں چاہتا۔ ہاں آج ہر شخص دنیا میں بڑائی چاہتا ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الارض، آخرت کا گھر کس کا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتا، دنیا میں فساد نہیں چاہتا، پرہیزگاروں کے لیے بہت بہترین انجام ہے، پھر نیکی کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور گناہ کرنے والے کی اس کی سزا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ عنکبوت ہے جس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والے آزمائش کے بھٹیوں سے گزرتے ہیں، اللہ کی سنت یہی ہے اہل ایمان کے لیے، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمایا کرتا ہے تاکہ سچے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹے کی، کھرے کھوٹے کی پہچان دنیا خود دیکھ لے کہ میرا ہر حال میں وفادار بندہ ہے یہ۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے پیارے بندے، اور اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، آزمائش کی گھانٹیوں میں سب سے زیادہ گزرنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے۔ فرمایا پھر جو بھی اس آزمائش کے گھاٹیوں سے گزر کے کامیاب ہوا اپنا بھلا کرے گا۔ پھر اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کا ایک ضابطہ بتایا کہ ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری کرنی اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ کرے، ان کے ساتھ برابر احسان کرتے رہنا، اچھا سلوک کرتے رہنا۔ پھر فرمایا جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو منافق اور مومن الگ الگ ہو جاتے ہیں، کھوٹے کھرے واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جو 950 سال تک اللہ کا پیغام دیتے رہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، لیکن قوم ایسی اندھی تھی، عقل سے ایسی خالی کوری تھی کہ اتنے بڑے نبی کی اتنی بڑی محنت پر بھی نہیں متوجہ ہوئی، اللہ نے اسے قوم کو طوفان سے ہلاک کر دیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کافر لوگ یہی چاہتے ہیں اللہ کی آیتوں کے تذکرے نہ ہوں، پھر اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب کا تذکرہ فرمایا، قوم لوط کا تذکرہ فرمایا، اور قوم لوط پر جو اللہ کی طرف سے ہلاکت آئی، بربادی آئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ جو خوشخبری لے کے آیا اور آنے کا مقصد بتایا، قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا اعزاز و اکرام کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور کہا اللہ سے ڈرو، زمین پہ فساد نہ کرو، لیکن عاد نے، سمود نے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کی برائیوں کو شیطان نے ان کے سامنے اچھائیاں بنا کر پیش کی، قارون، فرعون، حامان، یہ سب اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن اتنی بڑی اقتدار اور ان کے پاس اتنی بڑی دولت اور ان کے پاس اتنی بڑی وزارت اور ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ، اللہ کہتا ہے فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہم نے انہیں گناہوں کی وجہ سے پھر پکڑا، ہم نے انہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ عربی عزیزو، قرآن ایک ضابطہ بتا رہا ہے، گناہوں سے ہلاکت آیا کرتی ہے۔ آج معاشی حالت اچھی نہ ہو، ملک برباد ہو جائے گا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حکمران بد کردار ہو جائیں، ملک تباہ ہو جائے گا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ وبا پھیل جائے، ہاں، اس سے ہلاکت سمجھ میں آتی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو گناہ کے پھیل جانے کے بعد ہلاکت سمجھ میں نہیں آتی، ہاں۔ ارے میرے عزیزو، مسلمان سوسائٹیاں اجڑ جایا کرتی ہیں اور انسانوں کی سوسائٹیاں نیست و نابود ہو جایا کرتی ہیں جب وہاں کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہوا کرتی ہے، جب وہاں کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہوا کرتی ہے۔ قسم خدا کی، جس طریقے سے صدیاں گزر گئیں، نمک کی تاثیر نہیں بدلی اور مرچوں کی کڑواہٹ نہیں بدلی، اور برف کا ٹکڑا ہاتھ میں رکھے تو اس کی ٹھنڈک میں کوئی فرق نہیں آیا، صدیاں گزر گئیں، ان چیزوں کی یہ تاثیر باقی ہے۔ ایسی میرے عزیزو، گناہوں کی تاثیر صدیاں گزر گئیں، آج بھی اس کے اندر ہلاکت کی شان موجود ہے، آج بھی اس کے اندر ہلاکت کی شان موجود ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی، قومیں ہلاک ہو جائیں گی، گھر اجڑ جائیں گے۔ فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِ، ہم نے انہیں پکڑا گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اور سچ یہ ہے، جو ماضی کے قوموں میں گناہ تھے، آج وہ سارے میری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں۔ یہ خاص نبی کی دعا کی برکت ہے، یہ قوم اجتماعی طور پہ برباد نہیں ہو رہی، ورنہ انفرادی طور پہ اللہ کی طرف سے ان گناہوں کے تھپیڑے لگ رہے ہیں۔ فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِ فَمَا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر تو ہم نے تند و تیز ہوا بھیجی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کے لیے ہم نے زمین چیر دی، زمین پھٹی اور اندر دھسنے لگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کے لیے ہم نے سمندریا کے لہروں کو موت کا سامان بنا دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ہم نے نہیں زیادتی کی، انہوں نے جو بویا وہ کاٹا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو غیر اللہ کے نام کی، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کے معبودوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے عنکبوت، مکری کا جالہ، مکری کا جالہ اسے کہتے ہیں عنکبوت، کتنا کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا ان کے یہ معبودان باطل بھی ایسے کمزور ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت اتخذت بیتا، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالہ ہے، ان کا بھی حال یہی ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، وہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ سارا نظام یہ اہل ایمان کے لیے، یقین کے لیے کافی ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب۔